الصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. گیارہویں پارے میں سورہ ہود کی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں. ارشاد باری تعالی ہے کہ قرآن حکیم ایک ایسی عالی شان کتاب ہے جس کی تمام آیات، تمام جملے، تمام فکرے مستحکم ہیں. ان میں کوئی رائے برابر بھی کسی تبدیلی کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ کبھی کسی زمانے میں کوئی حالات ایسے ہو جائے کہ ان میں کوئی تبدیلی کرنا پڑے. یعنی قرآن حکیم ایسی عالی شان کتاب ہے جس کے ساتھ کی کوئی دوسری کتاب اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی تھیں برحق، لیکن وہ اپنے زمانے کے حالات کو زیر بحث لاتی تھی. ان کے احکام ہمیشہ کے لیے نہیں تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے، ان لوگوں کے لیے تھے جن کی طرف وہ کتابیں نازل ہوئیں، اور اس زمانے کے لیے تھے جب تک ان کتابوں کا زمانہ رہا. لیکن قرآن وہ کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے، کتابن ایک ایسی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیات مستحکم ہیں. کوئی زمانہ مادی ترقی کا کتنا بھی سفر طے کر جائے، انسانی زندگی اور انسانی رہن سہن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فرق پڑتا ہے تو زندگی کے وسائل پر پڑتا ہے. مثلا بہت ترقی ہوئی، انسان پیدل اور گھوڑے کی بجائے ہوائی جہاز پر بیٹھا، مہینوں کا سفر ایک گھنٹے میں ہو گیا، لیکن صورت سفر تبدیل ہوئی، مقصد سفر تو تبدیل نہیں ہوا. جس مقصد کے لیے پہلے سفر کرتا تھا آج بھی اسی مقصد کے لیے سفر کرتا. غذا سوکھی کھاتا تھا، دال روٹی کھا لیتا تھا، آج برگر کھا لیتا ہے. اشیاء میں تبدیلی ہوئی، انسان کی بھوک اور ضرورت میں تو تبدیلی نہیں ہوئی. اسے کھانے کی ضرورت پہلے بھی تھی، اسے کھانے کی ضرورت آج بھی. حصول رزق کی ضرورت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے. پہلے مختلف ذرائع تھے، آج ذرائع بدل گئے. معاشرت میں، رہنے سہنے میں، کہیں حقوق کے تحفظ کی ضرورت، کہیں اپنے دفاع کی ضرورت، کہیں دوسرے کی مدد کی ضرورت، یہ ساری چیزیں بالکل وہی ہیں جو روز اول سے انسان کے ساتھ آ رہی ہیں. کتاب کریم نے انسان کی پوری زندگی کو گزارنے کے اصول متعین فرما دیے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر سفر کیا، سارنی پر سفر کیا، لیکن اونٹ اور سانڈنی پر سفر کرنا فرض نہیں فرمایا اللہ نے، صاحب استطاعت پر حج فرض فرمایا، طریقے سفر متعین نہیں فرمایا. اگر طریقے سفر بھی متعین کر دیا جاتا کہ جی اونٹ پر ہی حج کرو گے تو آج کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا کہ اسلام زمانے کا ساتھ نہیں دے پا رہا. اور اگر مسلمان عمل بھی کرتے تو غیر مسلم مذاق اڑاتے کہ دیکھو اس دور میں یہ کہاں سے اونٹ پر بیٹھتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں اور برسوں لگا دیتے ہیں. وسائل سفر کو زیر بحث لائے نہیں گیا، مقصد سفر کی بات کی گئی. اب بحری جہاز ہے یا موٹر کار ہے یا بس ہے یا گاڑی ہے یا سائیکل ہے یا ہوائی جہاز ہے، تو یہ سفر کے وسائل ہیں، وسائل کو نہیں پوچھا گیا. اسلام نے مقصد کی بات کی ہے. پھر حصول ذرائع کی بات کی ہے، اس سے منع فرمایا کہ آپ کسی کا ٹکٹ چھین کر جہاز پر چڑھ جائیں، اس کی اجازت نہیں دی. جہاز پر جانے سے نہیں روکا، لیکن حلال اور جائز طریقے سے اپنا سرمایہ کما کر جائیں، اچھا کھانے اچھا پہننے سے اسلام نے منع نہیں کیا. منع اس بات سے کیا ہے کہ دوسرے کے وسائل چھین کر اپنے لیے آسائشیں پیدا کرو، تو یہ حرام ہے. خود محنت کر کے کماتے ہو تو جتنی استطاعت ہے اچھا کھاؤ اچھا پہنو، بلکہ صاحب استطاعت کو اپنی حیثیت کے مطابق لباس نہ پہننا جرم ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا جو اس نے تمہیں دی ہیں ذکر کرو. یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی رکھی ہے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ لباس سے نظر آئے کہ اس آدمی کی حیثیت کیسی ہے. اگر تمہارے پاس گاڑی ہے تو وہ اس معیار کی ہو جو تمہارا معیار ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے. اور یہ اللہ کے شکر کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت لوگوں کو نظر آنی چاہیے، پھر اس پر اللہ کا یہ احسان. ہاں، اس سے منع فرمایا ہے کہ دوسرے کے وسائل چھین کر گاڑی خریدنے کی بجائے پیدل سفر کر لو. اب ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کے پاس وسائل دنیا نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی دولت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عالی. آج ان مصیبتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جھیلی. جب مکہ والوں نے مقاطع کر دیا اور شیب ابی طالب میں ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا مسلمانوں کو، اور شہر والوں نے معاہدہ کر لیا کہ ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی انہیں تحفہ نہیں دے گا، کوئی قیمتی چیز نہیں دے گا، کوئی صدقہ نہیں، کوئی مفت نہیں دے گا، کسی طرح کا انہیں کچھ نہیں دیا لیا جائے گا، تو بات یہاں تک پہنچی کہ پرانے چمڑے جلا کر ان کی خاک پھانک کر بھی صحابہ نے گزارا کیا. اس عالم میں ان کے ساتھ بیویاں بھی تھیں، ان کے ساتھ معصوم بچے بھی تھے، لیکن کسی نے اسلام سے سر مو انحراف نہیں کیا، دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا تصور نہیں کیا. ہجرت کرنا پڑی تو معمولی بات نہیں تھی، غریب بھی تھے لیکن ایسے ایسے امرا بھی تھے جن کی بہت بڑی جاگیریں تھیں، جائیدادیں تھیں، گھر تھے، مال و دولت تھا. سب کو چھوڑ کر حضور کی معیت میں آ گئے، اور پھر انہی کے زمانے میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ واپس مکہ مکرمہ گئے, جو مکہ کے رؤسا تھے, نہ انہوں نے اپنے گھر واپس لیے, نہ جائیدادیں واپس لیں, بلکہ جتنے دن رہے وہاں نماز قصر ادا کی کہ ہم تو یہ چھوڑ چکے ہیں, ہمارا گھر نہیں, ہم نے تو اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا, یہ مکان, یہ جائیداد, یہ جاگیر ہم تو چھوڑ چکے ہیں, ہم نے واپس نہیں لینی, بلکہ مسافر بن کے رہے اور نماز قصر ادا کی. فقہ حنفی میں اور غیر مقلدین میں ایک فرق ہے کہ فقہا آناف جو ہیں یہ ایک حد مقرر کرتے ہیں جو آج کے زمانے سے کے اعتبار سے لمسم 60 کلومیٹر بن جاتی ہے. 45 میل ہوا کرتے تھے پہلے, کچھ فرسخ ہوا کرتے تھے, تو آج کے زمانے میں کلومیٹر کے حساب سے شاید 60 بن جاتی ہوگی, یا کوئی ایک دو اوپر نیچے ہوگی, کہ اتنا سفر ہو تو نماز قصر ہوتی ہے. غیر مقلدین حضرات فرماتے ہیں کہ 7 میل سفر ہو تو نماز قصر ہو جائے گی. وہ کیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں قصر پڑھی اور وہ مکہ مکرمہ سے 7 میل ہے. لیکن فقہائے آناف یہی جواب دیتے ہیں کہ حضور نے تو مکہ مکرمہ میں بھی قصر پڑھی, صحابہ کرام نے بھی مکہ مکرمہ میں قصر پڑھی, اس لیے کہ ہجرت کے بعد فتح مکہ کے وقت انہوں نے مکہ کو گھر نہیں سمجھا, انہوں نے مدینہ منورہ کو ہی گھر سمجھا اور خود کو وہاں مسافر جانا. ابتدائی مدنی زندگی میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً زمانے نبوت تک مشکلات رہیں, شدت رہی, تنگی ترشی رہی, اور صحابہ کرام نے بھوک برداشت کی. ایک مسافر مسجد نبوی میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی ایک مسافر بھی ہے اللہ کا مہمان, کوئی اسے ساتھ لے جائے گا؟ ایک صحابی نے ہمیں بھی, یا رسول اللہ میں ساتھ لے جاؤں گا. اب وہ دو میاں بیوی تھے اور ان کے گھر میں کھانے کو اتنا ہی تھا کہ وہ دونوں کے لیے ایک روٹی تھی, تو آدھا آدھا کر کے وہ رات گزار لیتے, ساتھ مہمان کو بھی لے گئے. تو بیوی سے کہا کہ یہ جو دیا یا بتی جل رہی ہے بجھا دو کہ تیل ختم ہو گیا, اس کے بعد کھانا رکھیں گے اور اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے, میں اور تم ہاتھ کھانے کو لگا کر منہ کی طرف لے جاتے رہیں گے کہ مہمان سمجھے یہ بھی کھا رہے ہیں, جبکہ کھانا ایک آدمی کا ہے تو مہمان کھا لے گا, اور خود بھوکے رات بسر کی. قرآن حکیم نے اس کی تائید میں آیت اللہ نے نازل فرمائی, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن ایثار اس حد تک ہے کہ اپنی ضرورتیں نچھاور کر دیتے ہیں, بھوکا رہ کر بھی میرے مہمان کی خدمت کرتے ہیں. یہ زمانہ تھا اور وہ اتنے اولی العزم لوگ تھے, اس کے نبوی کے پروردہ لوگ تھے, اس کے رسول میں گرفتار لوگ تھے, اس کے الہی میں گرفتار لوگ تھے, کہ وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ہمیں ہمیشہ اسی زمانے کے قصے سنائے جاتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دنیا بھر کے خزانے مدینہ منورہ میں فتح ہو کر آئے, سونے چاندی اور جواہرات کے ڈھیر گلیوں میں لگ گئے, گلیاں بھر گئی تھی, اور حیثیت کے مطابق غنیمت سے حصہ ملتا تھا, پانچواں حصہ بیت المال کو جاتا تھا, چار حصے مجاہدین میں اور اکابر صحابہ میں ان کے درجے کے مطابق تقسیم ہوتے تھے. تو یہ لوگ جو فاقہ کش تھے یہ ارب پتی ہو گئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عہد نبوی میں مسجد نبوی کے پاس سے گزرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے. اب بعض وجوہات سے بندے بے ہوش ہو جاتے تھے. عربوں کا ایک قاعدہ تھا کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے یہاں سے کوئی رگ دباتے تو بندے کو ہوش آ جاتا. تو جو لوگ گزر رہے تھے مسجد جا رہے تھے انہوں نے گرا ہوا دیکھا تو پاؤں رکھنے لگے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو، یہ بیچارہ بھوک سے بے ہوش ہے، اس کا علاج یہ نہیں ہے. یہ اس مرض سے بے ہوش نہیں ہے جس کا یہ علاج ہے کہ گردن پہ پاؤں رکھا جائے، یہ فاقے سے بے ہوش ہے، اسے اٹھاؤ. اٹھا کر لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کوئی کھانے کے لیے کچھ لا سکتا ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا اصولہ دودھ ہے. وہ دودھ کا ایک بڑا سا برتن بھر کے لے آئے. شان کریمی بھی عجیب ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ فلاں سے شروع کرو اس کو دو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا بھوک سے تو میں بے ہوش تھا، اب اس سے تو میرا بھی گزارا نہیں ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے، آپ نے حکم اسے دے دی، اس سے بچ گیا. فرمایا اب اس کو دے دو، اب اس کو دے دو. سب کو پلاتے آئے پلاتے آئے پلاتے آئے، سب سے بچ گیا. فرمایا اب خود پی لو. تو ایک پیالہ دودھ جو تھا وہ جتنے اس محفل میں آباب سب نے سیر ہو کر پیا. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پی رہا تھا بیتابی سے اور میرے منہ سے باہر جا رہا تھا اور حضور مسکرا رہے تھے اور مجھ سے ختم ہونے میں نہیں آ رہا. یہی ابو ہریرہ ایران کی فتح کے بعد ان کے حصے میں مال غنیمت میں جو قالین آئے وہ خسرو پرویز کے کمرے خاص کے تھے. اور اپنے گھر میں انہوں نے بچھائے، جب ان پر چلتے تو ٹخنوں ٹخنوں پاؤں قالین میں دھس جاتا. تو فرماتے بخ بخ ابو ہریرہ، وہ وقت یاد رکھ تو ایک کنگال آدمی تھا، بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اکڑ نہ جانا ان قالینوں پر. لیکن وہ ساری دولت بھی انہوں نے استعمال کی. کمال یہ ہے کہ جس طرح اس افلاس میں اللہ کے بندے تھے، اس امارت میں بھی اسی شان کے ساتھ اللہ کے بندے تھے. جہاد کی ضرورت پہ جہاد پہ نکل جاتے، عبادت کے وقت عبادت کرتے، ذکر کے وقت ذکر کرتے، تلاوت کرتے. عشق الہی بھی وہی تھا، عشق رسول بھی وہی تھا. ہمیں نادانی سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھوکا رہنا بڑی اچھی مسلمانی ہے، جبکہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے صرف تم لوگوں کے لیے. اب اس پہ تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، اس سے اچھی اچھی چیزیں بنانا انسانی آرام کے لیے، انسانی احترام کے لیے، ملکی دفاع کے لیے، یہ سارا عبادت کا حصہ ہے. جب سے ہم نے اسلام کا مفہوم بدل ڈالا اور گوشہ نشینی کو اور کچھ نہ کرنے کو اور بھوکا رہنے کو اسلام کا اعلیٰ درجہ بنا دیا، تب سے یہ ٹیکنالوجی اور یہ تحقیق اور ریسرچ کافروں کے پاس چلی گئی. ورنہ کفار کو تو مکان بنانے نہیں آتے تھے، مسلمانوں سے انہوں نے مکان بنانے بھی سیکھے. یورپ والوں کو مورخ دا کیو مین لکھتے ہیں کہ یہ پہاڑوں میں غاریں بنا کر رہتے تھے، انہیں مکان بنانا نہیں آتا. بغداد میں جب پختہ سڑکیں تھیں اور اعلیٰ انتظامات تھے تو پیرس کی گلیوں میں گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ ہوا کرتا تھا. تہذیب بھی دنیا نے مسلمانوں سے سیکھی، تحقیق بھی لوگوں نے مسلمانوں سے سیکھی. بحری جہازوں کے موجد مسلمان ہیں، بحری بیڑے کے موجد مسلمان ہیں، بارود کے موجد مسلمان ہیں، اسلحہ کے موجد مسلمان ہیں، اور بے شمار جدید مشینری کے موجد بنیادی طور پر ایجادات مسلمانوں کی ہیں، جنہیں پھر ماڈیفائی کر کے جس نے ماڈیفائی کیا اس کے نام کے ساتھ عیسائیوں نے لگا دی. میرے پاس ایک فائل تھی، کراچی کے ہمارے ایک ساتھی تھے سلسلے کے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ کنگ ایڈورڈ ششم کے ساتھ اے ڈی سی ہوا کرتے تھے. جب برصغیر پر انگریزوں کا تسلط ہوا تو اس وقت فوج میں تھے، اس وقت کپتان تھے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ایشیائی پہلا کپتان ہو، چونکہ ایشیائیوں کو اتنے اوپر وہ نہیں لے جاتے تھے، اور وہ بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے، اے ڈی سی تھے. تو ایک فائل تھی جو شاہی خزانے میں ہوا کرتی تھی، اس بندے نے وہ ساری فائل نقل کر لی. حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، وہ ہمارا ذکر کا ساتھی تھا، حضرت کا بیعت تھا، سلسلے کا بندہ تھا، بہت عمر رسیدہ اور خمیدہ کمر تھا. تو وہ فائل اس نے مجھے دی. وہ فائل جو ہے وہ ساری یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی، اصل موجد مسلمان ہیں، پھر اسے ماڈیفائی کس نے کیا، اور مشہور ہم نے کس کے نام سے کی. اس میں پورا وہ ریکارڈ ہوئی. تو یہ جتنی ایجادات اہل مغرب نے اپنے نام کی، ان کے بنیادی موجد مسلمان تھے. وقت جو چوں گزرتا رہا تو انہوں نے ماڈیفائی کی، تبدیلیاں کی اس میں، اور جس نے تبدیلیاں کی وہ موجد کہلایا اور مسلمانوں کے نام سے مٹا دی. اسی طرح برے صغیر میں تمام مسلمانوں کو ہمارا آج کا نصاب جو ہے وہ بھی انہیں بطور ظالم حکمران کے پیش کرتا ہے. حالانکہ ایسے جلیل القدر حکمران تھے کہ بنگال سے لے کر کابل تک اور ہمالیہ سے دکن تک ایک شخص دلی میں بیٹھا ہوا حکومت کر رہا ہے، اور ملک کے چپے چپے پہ اس کی نظر. کیسی عجیب بات. کلکتہ سے شیر شاہ سوری نے سڑک بنوانا شروع کی اور کابل تک لے گیا، اور ہر 15-20 میل کے بعد چوکیاں بنوا دیں، اور ڈاک کا اتنا تیز نظام تھا کہ روزانہ کی ڈاک سلطان کو بنگال سے لے کر کابل تک کی پہنچ جائے، روزانہ کی ڈاک روزانہ پہنچ جاتی تھی، جبکہ آج ہوائی جہازوں کے زمانے میں بھی ڈاک مہینہ مہینہ لگا کر آتی ہے. لیکن یہ ساری خوبیاں جو مسلمانوں میں تھیں، کفار نے ان پہ پردے ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے تو عمدن ایسا کیا، اور ہمارے مسلمانوں نے اپنی سادگی میں یہ سمجھ لیا کہ یہ کچھ نہ کرنا ہی مسلمانی ہے. حالانکہ اسلام بہترین طرز حیات کا نام ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کے سارے احکام مستحکم ہیں، فصلت، اور سارے مفصل ہیں، گو مگو کسی میں بھی نہیں. کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ سن کر سوچنے لگ جائیں کہ یہ کیا ہے کیا، ایسا کوئی نہیں. سارے واضح احکام ہیں کہ یہ کرنا درست ہے اور ایسا درست نہیں ہے. یہ کام اچھا پہننے سے نہیں روکا، زیادہ کمانے سے نہیں روکا. اگر زیادہ کمانے سے روکتا تو زکوٰۃ فرض کیوں کرتا؟ پیسے جمع ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی. فصلت من لدن حکیم خبیر، اور اس کی ساری تفصیل اس نے دی ہے جو صاحب حکمت بھی ہے، دانا تر بھی ہے، اور خبیر بھی ہے، ہر بات سے واقف ہے. آئندہ کیا ہونے والا ہے، کب کس زمانے میں کیا ہوگا، سب کچھ اس کے علم میں موجود ہے. اس لیے اس نے ایسے احکام دیے ہیں کہ زمانے کی تبدیلیاں ان احکام کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ وہ ہر زمانے میں نافذ العمل رہنے والے ہیں. بنیاد ہے ایک اسلام کی، ساری زندگی اس میں آ جاتی ہے. ایک جملے میں ساری حقائق بیان کر دی، اللہ تعبدو الا اللہ، غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کی کرو. عبادت کیا ہے؟ کسی سے نفع کی امید پر، یا کسی سے کوئی مار پڑنے کے ڈر پر اس کی بات مانی جائے تو یہ عبادت ہوتی ہے. عبادت یہ ہے کہ کسی کی بات اس لیے مانی جائے کہ نہیں مانوں گا تو نقصان ہوگا، مانوں گا تو اس سے مجھے نفع ملے گا. یہ عبادت فرمائے یہ صرف اللہ کا حق. اللہ تعبدو ہرگز عبادت نہ کرو الا اللہ سوائے اللہ. غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کی کرو اور اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو کوئی اہمیت نہ. سارا اسلام اس میں آ جاتا ہے, مرنے میں, جینے میں, دوستی میں, دشمنی میں, خرید و فروخت میں, کام کرنے میں, مزدوری کرنے میں, ہل چلانے میں, کھیتی باڑی میں, کاروبار میں, کسی بھی شعبے زندگی میں. یہ یاد رکھو کہ تم اللہ کے بندے ہو اور یہ کام تمہیں اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے کرنے کا حکم اللہ نے دیا, اور یہی عبادت ہے. عبادات دو طرح سے ہیں, ایک یہ جو فرائض عبادات ہیں جو آدمی اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ عبادت چھوٹے درجے کی ہے, ایک بندے کی پیوریفیکیشن, ایک بندے کی تزکیے کے لیے ہے. ہمارے یہ سارے سجدے, ہمارے سارے ذکر اذکار, ہماری ساری تسبیحات, ہمارے سارے بیان کس لیے ہیں؟ کہ میرا تزکیہ ہو جائے, میرا تعلق اللہ کے ساتھ درست رہے. دوسری عبادت ہے کہ جب ہم میدان عمل میں جاتے ہیں تو جب اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں تو عبادت ہے. اس عبادت کا تعلق ہماری ذات سے نہیں, معاشرے سے ہے, بے شمار لوگوں سے ہے, زراعت میں, ملازمت میں, خرید و فروخت میں, صرف ہم اکیلے نہیں ہیں, پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. جب وہاں اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا جائے تو وہ عبادت پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہے. اب ہم سب کو یہ شکوت ہے کہ بے شمار لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, بے شمار لوگوں نے حج کیے ہیں, ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے, لیکن بازار جاؤ تو دکاندار لوٹ لیتا ہے, سڑک پر جاؤ تو ڈاکو لوٹ لیتا ہے, معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بھائی, نمازوں سے تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی, معاشرے کی اصلاح اس عبادت سے ہوگی جو معاشرے میں فرض ہے. کہ جب ہم معاشرے میں جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, کس طرح سے نبٹنا ہے, کس طرح لین دین کرنا ہے, کس طرح سے روزی کمانا ہے, کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. اللہ تعبدو الا اللہ, کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے. وہاں بازار میں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہو, تمہارے دفتر میں بھی تمہارا اللہ وہاں موجود ہو, اور تم اس کی عبادت کو فائدہ نہیں لکھ رہے, اللہ کی عبادت کر رہے. بازار میں سودا نہیں بیچ رہے, اللہ کی عبادت کر رہے ہو. نماز اس لیے ہے کہ تم اپنی اندر کی صفائی کرو, تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا بن جائے کہ بازار میں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہو. اور اگر معاشرے میں جا کر ہمارا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہوتا تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہماری نمازیں بھی درست نہیں ہیں. یہ جو ثواب 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 ہمارے علماء نے پھیلا دیا, ثواب کیا ہے؟ کسی نے کوئی ڈیفینیشن دی ہے کہ ثواب کوئی ٹھوس چیز ہے, مایا ہے, گیس ہے, سونا ہے, چاندی ہے, دولت ہے, کیا ہے ثواب؟ ثواب ہوتا ہے بدلہ. قرآن نے کافر کو جو بدلہ ملے گا اسے بھی ثواب کہا ہے. فرمایا ہل سوے بل کفار ما کانو یعملون, کافروں کو اور کیا ثواب ہوگا, جو کرتے ہیں وہی ثواب ہوگا. کافروں کو کیا بدلے میں ملے گا, وہی جو ان کے کرتوت ہیں. تو نماز کا ثواب تو کہتے ہیں اتنے گناہ ہو گئے, اتنے گناہ ہو گئے, قرآن نے نماز کا ثواب متعین کر دیا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کا پہلا ثواب یہ ہے کہ برائی اور بے حیائی سے روک دیتی. دنیا میں نماز کا جو ثواب ملتا ہے, عبادت کا جو ثواب ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو بندہ دن میں پانچ مرتبہ باوضو ہو کر رب العالمین کے آگے رکوع و سجود کرتا ہے, وہ جب ملازمت پہ جاتا ہے تو دیانتداری سے کرتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے تو دیانتداری سے کرتا ہے، کاروبار میں جاتا ہے دیانتداری سے کرتا ہے، دوستی دشمنی میں بھی شرعی حدود کا لحاظ رکھتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتا اور نمازیں پڑھے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز کچھ اثر نہیں کر رہی، کوئی گڑبڑ ہے اس میں، یا اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے، یا اس کی نیت صحیح نہیں ہے، یا کیا کوئی خامی کہیں، کوئی کمی ہے، وہ اثر کیوں نہیں کر رہی. ایک کپڑا ہے اسے آپ مسلسل پانی میں ڈال رہے ہیں، صابن بھی لگا رہے ہیں، وہ میلے کا میلہ ہے، اس کا مطلب ہے صابن میں کوئی گڑبڑ ہے، میل تو نکلنی چاہیے تھی. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، آج پہ کتنا رش ہوتا ہے، مساجد میں کتنا رش ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو مساجد بھر جائے، ذرا دیر سے جاؤ تو جوتوں میں نماز پڑھنا پڑتی ہے. بازار کے اندر جو مساجد اسی طرح، وہی لوگ سجدہ کر کے سلام پھیر کے جب دکان پہ بیٹھتے ہیں تو چور بن جاتے ہیں، پھر کیا فائدہ. اس کا مطلب ہے عبادت نہیں، انہوں نے رسم نماز ادا کی ہے. یہی شکوہ کیا تھا نا علامہ مرحوم نے کہ رسم اذان باقی ہے، روح بلالی نہ رہی. یعنی رسم رہ گئی سجدہ کرنے کی، اس سے جو حاصل ہونا تھا وہ نہ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اننی لکم منہ نذیر و بشیر. لوگو یاد رکھو، میرا تمہارا رشتہ یہ ہے کہ اگر تم غلط کام کرو تو اس کے انجام بد سے تمہیں آج باخبر کر دوں. انذار کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو اردو میں یہ لکھ دیتے ہیں میں تمہیں ڈرانے والا، یہاں بھی لکھا ہوا ہے ڈر سنانے والا ہوں. یہ ڈر سنانا، ڈر، یہ اردو کا مفہوم ادا نہیں کرتا. نذیر کا مطلب ہوتا ہے، انذار کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آدمی زہر کھا رہا ہے تو وہ کھانے لگے تو کوئی اسے بتانے والا بھی ہو کہ اس کے کھانے سے موت ہو جائے گی. یہ انذار ہے. بندہ جب غلط کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ عند اللہ کیا ہوگا اور اس پر کیا پھل لگے گا، فرد قیامت اس کی کیا سزا ہوگی، یہ بر وقت مطلع کرنا، یہ ڈرانے والی بات نہیں، یہ تو بہت بڑی خیرخواہی کی بات ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نذیر ہیں، ڈرانے والے نذیر نہیں ہیں، بلکہ بر وقت باخبر کرنے والے نذیر ہیں. یہ بھی احسان ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. وبشیر، اور جو تم اللہ کی اطاعت میں کام کرو اس کی میں تمہیں خوشخبری دوں، بشارت دوں، حوصلہ افزائی کروں کہ بہت اچھے، یہ ضرور کرو، اس پر تمہیں انعام ملے گا. اور میں اگر بہت غلطیاں کر چکے ہو تو میں تمہیں اس کا علاج بھی بتاؤں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، وہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سامنے رجوع کر لو، توبہ کر لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اسے کہو یا اللہ میں جو کرتا رہا غلط کرتا رہا، تو کریم ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے. يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں بہت بہترین اجر دے گا. ان توبہ کا بھی معنی یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد نیکی نصیب ہو جاتی ہے. اگر توبہ کرنے کے بعد حالات نہ بدلیں تو سمجھو یا آپ نے خلوص سے توبہ کی نہیں یا وہ قبول نہیں ہوئی. توبہ کا مفہوم بھی یہ ہے کہ برائی سے نکل کر بھلائی میں چلا جائے. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. بھئی تم جتنے بڑے بھی ہو گئے ہو، جتنے صاحب اقتدار ہو گئے ہو، صاحب مال و زر ہو گئے ہو، یہ ساری فضیلتیں بھی تمہیں اسی نے عطا کی. تم تو دنیا میں بے لباس اور ایک گوشت کے لوتھڑے میں وارد ہوئے تھے، نہ تمہارے پاس خزانہ تھا، نہ تمہارے پاس حکومت تھی، نہ اقتدار تھا، نہ طاقت تھی، نہ علم تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اگر کوئی فضیلت بھی تمہارے پاس ہے تو ہر صاحب فضیلت کو فضیلت بھی تو اسی نے بخشی ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور ان باتوں سے اگر تم پھر گئے، نہیں جی ہم سے نہیں یہ توبہ ہوتی, اور ہم جو جہاں سے ملے گا حاصل کریں گے اور ہم اپنے زور بازو سے چھینیں گے. تو حضور فرماتے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر, مجھے تم پر اللہ کے دردناک عذابوں کا ڈر ہے, خطرہ ہے, اور میدان حشر میں تمہارا کیا ہوگا. اور یہ اندیشہ ہے کہ فردا قیامت کو کیا کہو گے, کیا کرو گے. اس لیے کہ وہاں سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتے, اللہ مرجعکم, تم سب کو لوٹ کر اللہ کی حضور جانا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور ہر چیز پہ قادر ہے. تو میرے بھائی اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے, اتنا آسان مذہب ہے, اگر آدمی دیانتداری سے سوچے تو چوری کرنا کتنا مشکل ہے, اور چوری نہ کر کے مزدوری کرنا کتنا مزے کا تھا, جھوٹ بولنا کتنا مشکل ہے, اور ایک جھوٹ کے لیے 50 جھوٹ ساتھ اور جوڑنا پڑے. غلطی بھی ہو جائے تو آدمی سچی بات کہہ دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, تو ایک حد تک اسے رعایت مل جاتی ہے کہ چلو اس نے بات تو ٹھیک کر. زندگی میں جتنی آسانیاں ہیں یہ اسلام نے دی ہیں, اور جتنی مشکلیں ہیں ہم نے اسلام کو چھوڑ کر پیدا کر لی. اور اب تو نفاذ اسلام میں ہم نے اسلام کی ایسی تعبیریں بنا دی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کوئی لوہے کا پنجرہ ہے جو ہم پر کس دیا جائے گا, اس میں ہم زندہ بھی رہ سکیں گے کہ نہیں. اتنا ڈرا دیا ہے ہم نے لوگوں کو, حالانکہ اسلام ایک بہترین, آرام دہ, خوبصورت, آبرو مندانہ زندگی کا نام ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی سنتیں رہتی ہوں, ادا فرمائیں.